الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أظنه قال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وآتى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینگی اور پچھنے لگوانے کا تذکرہ چل رہا تھا. جیسا کہ پہلے بتلا دیا گیا یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے جس میں جسم میں سے خون نکالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خون کی حدت کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے اور خاص کر گرم ممالک کے اندر. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی گردن کی دونوں جانب کی دونوں رگوں میں, یہ اور یہ گردن کے دونوں طرف دائیں بائیں جو رگ ہیں اس کو اخدع کہتے ہیں, اخدعین. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی اور پچھنے کے ذریعے سے ان میں سے خون نکلوایا. وہ بین الکتفین اور دونوں مونٹھوں کے درمیان پچھلے حصے میں جسم. وآتى الحجام اجرہ اور سینگی پچھنا لگانے والا جو شخص تھا جس نے یہ علاج کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجرت, اس کا معاوضہ, اس کی مزدوری عطا فرمائی. ولو کان حرامن لم یعطہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعے سے دلیل پکڑتے ہوئے ایک مسئلے کا حکم بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے سینگی اور پچھنا لگانے والے کو اجرت دینا, معاوضہ دینا, مزدوری دینا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سینگی اور پچھنا لگانے کی جو اجرت ہے وہ حلال ہے. اگر حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اجرت نہ دیتے. اس لیے کہ جس چیز کا لینا حرام ہوتا ہے اس کا دینا بھی حرام. تو اگر سینگی اور پچھنا لگانے کی اجرت لینا اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ دیتے. تو آپ کا یہ اجرت دینا, معاوضہ دینا, مزدوری دینا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو مزدوری لی جاتی ہے سینگی اور پچھنا لگانے کے اوپر وہ حلال اور گویا درست ہے. یہ گویا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس واقعے سے اس مسئلے پر دلیل پکڑی. پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ سینگی لگانے کی جو اجرت ہے خبیث ناپاک ہے, خبیث. تو اس کی وجہ سے بعض حضرات اس کی اجازت دیتے نہیں ہیں. احناب میں سے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ پہلے ناجائز حرام تھی, بعد میں اس کی اجازت ہو گئی. وہ حرمت والے اس حکم کو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ منسوخ مانتے ہیں, اگرچہ ان کے اس نظریے سے دوسرے حضرات نے اتفاق نہیں کیا. خالی احتمال کی بنیاد پر نسخ ثابت نہیں ہوتا یہ کہہ کر. ویسے جمہور یعنی عام طور پر حضرات ائمہ جو ہیں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی رحمہم اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ اس کو جائز اور درست قرار دیتے ہیں. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پیشہ کسی آزاد آدمی کے لیے اختیار کرنا درست نہیں. غلام اگر اس پیشے کو اپناتا ہے, اختیار کرتا ہے, تو اس کے حق میں گنجائش. اور کوئی آزاد اگر اس پیشے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی آمدنی اپنے واسطے استعمال کرنا امام احمد ابن حنبل اس کی اجازت نہیں دیتے. اپنے غلاموں کو, جانوروں کو کھلا دے. ظاہر ہے غلام اور جانور کو کھلانے کے لیے آدمی کتنا کمائے گا. خود ہی گویا یہ حکم جاری کرنا اس کو اس پیشے سے ہٹانے کا اور دوسرے پیشے میں لگنے کا ذریعہ بنے گا. وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینگی لگانے کی اس اجرت کو آپ خبیث قرار دیا. لیکن جیسا کہ بتلایا کہ آپ تمام دیگر حضرات جو ہیں اس طرف گئے ہیں کہ یہ درست ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی المسلک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ممانعت قرار دی گئی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مزدوری گویا ناپاک ہے, بلکہ ایک علاج ہے جس کی گویا اہل ایمان کو ضرورت پیش آتی ہے. تو گویا جو آدمی یہ جانتا ہے طریق علاج, اس کو چاہیے کہ ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو بلا معاوضہ ہی پورا کرے, ان سے اجرت کا مطالبہ نہ کرے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خبیث قرار دیا. بہرحال جیسا کہ بتلایا کہ عام طور پر اہل علم جو ہیں حضرات علماء ائمہ مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے یہ بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینگی لگوا کر علاج کروانا اور اس کی مزدوری سینگی لگانے والے کو ادا کرنا یہ گویا دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ معاوضہ اور اجرت مزدوری حلال ہے. اگر حلال نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا مزدوری ادا نہ کرتے. جیسا کہ بھی بتلایا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام. اگر اس کا لینا حرام ہوتا تو حضور نہ دیتے. بہرحال یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخدائیں یعنی اپنے گردن کی دونوں طرف کی رگوں اور مونڈے के अंदर जो है सिंगी लगवाई, पांव की पुष्टा पर भी सिंगी लगवाना आगे आएगा। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ग़ज़वे खैबर के मौके के ऊपर जो जहर खिला दिया गया था, एक यहूदी औरत जो थी ज़ैनब नामी, उसने एक बकरी भुनी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदीये के तौर पर पेश की थी और उस बकरी में उसने जहर मिलाया था और ख़ास करके अगले दो पांव वाला जो हिस्सा है, दस्त का हिस्सा, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त मरगूब था तो उसमें उसने जहर की मकदार भी ज्यादा रखी थी। जब वो बकरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदीये में पेश की गई खाने के लिए, नौश फरमाने के लिए आप बैठे, आपके साथ हजरात साहबा भी थे, आपने एक लुकमा लिया, मुंह में रखा और आपने फौरन साहबा को रोक दिया, ये गोश्त मुझे कह रहा है कि मेरे अंदर जहर मिलाया गया है, आप न खाइए। दूसरी बात रिवायतों में है कि हजरत जिब्रील ने आकर के बतलाया, उलमा ने लिखा है दोनों बातें हैं, गोश्त ने भी बतलाया और हजरत जिब्रील ने भी आकर के इत्तला दी कि इसमें जहर, आप इसको नौश न फरमाएं। लेकिन वो जो थोड़ा लुकमा, अगरचे उसको आपने उगल दिया, लेकिन उसका कुछ असर जहर का हलक से नीचे आपके शिकुमे मुबारक में पहुंच गया था और उसकी वजह से, उस जहर की वजह से आपके खून मुबारक के अंदर एक तेजी पैदा हो गई थी, सिमियत का असर, और वो जो है मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है जाहिर होता था, कभी यहाँ तो वहां सिंगी लगानी पड़ती थी, कभी मुंडे पर तो वहां सिंगी लगानी पड़ती थी, कभी जो है पांव की पुष्ट पर, और आखिर बिल आखिर उसी जहर ही के असर की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई। जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन को बतलाया कि वो जहर जो खिलाया गया था मुझे, मैंने आज उस जिस बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, बीमारी जो है वो आध सिरी की थी, दर आधा सीसी बोलते हैं, वो आधा सिरी है, यानी शकीका उसको अरबी जबान में कहते हैं, सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, तो वो मर्ज था, बहुत शिद्दत से होता था उस जहर की तेजी और असर की वजह से, तो उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी के जमाने में एक दिन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बतलाया कि उस जहर की वजह से आज मैंने महसूस किया कि मेरी रगे जान, एक रग है जो दिल में से निकलती है और जिस्म के सारे हिस्सों में उसके जो है ये पहुंचती, उसकी शाखें पहुंचती है, वो रग कट गई, और जब वो रग कट जाती है तो आदमी का इंतकाल हो जाता है। तो ये गोया उस, हालांकि वो जहर तो खिलाया गया था ग़ज़वे खैबर के मौके पर सनिजरी 7 में मुहर्रम के महीने में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई सनिजरी 11 में रबीउल अव्वल के महीने में, यानी 4 साल 2 माह के बाद। लेकिन जहर का असर उस वक्त जाहिर होता है, ऐसा कभी कोई चीज नुकसानदेह किसी ने इस्तेमाल की है उसका वो नुकसान वाला ये रहता है जिस्म में, और फिर एक मुद्दत के बाद वो अपना असर दिखलाता। आपने सुना होगा बाद मरतबा जख्म लग जाते हैं और जख्म में जो जहर फैल, जिसको दनोर जाना कहते हैं, कभी ऐसा होता है 2 साल पहले जख्म लगा था और उसका असर बाद में 2 साल बाद नुमाया होता और उसकी वजह से आदमी की मौत वाकई होती है। तो बहरहाल बतलाना ये था कि अल्लाह तबरक तआला ने इस बहाने से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शहादत का मकाम भी अता फरमाया। इसलिए वो जहर के असर से जिस आदमी का इंतकाल होता है उसको हुक्मन यानी गोया उसको शहीद का मर्तबा दिया जाता है। तो यहाँ मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि उस जहर के असर के जिस्म में होने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खून मुबारक के अंदर जो है तेजी आई थी और उसकी वजह से आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ वो असर कभी कभी इधर आया कभी उधर आया, जैसे गैस होती है ना, तो गैस का जिसको तकलीफ होती, कभी पेट में इधर होती है, कभी सर में होती है, कभी इधर होती है, तो इस तरह ये भी, तो जहां जहां वो शिद्दत इख्तियार करता वहां आपको सींगी लगवानी पड़ती थी। यहां पर भी वो मोंडे के ये गर्दन की दोनों रगों में और मोंडे के हिस्से में जो सींगी लगवाई इसी बुनियाद पर। बहरहाल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस वाक़े को जिक्र करके इस वाक़े से जो मसला मालूम हुआ वो भी उन्होंने बयान किया। حدثنا هارون بن اسحاق قال اخبرنا عبده عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه۔ حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگی پچھنا لگانے والے کو بلایا اور فحجمه، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پچھنے لگائے۔ وَسَأَلَهُ كَمْ خَرَاجُكَ، کیونکہ وہ غلام تھا، جیسا کہ پہلے بتلایا ابو طیبہ ان کی کنیت تھی، وہ بنو بیاضہ ایک خاندان ہے، اس کے غلام تھے، اور جیسا کہ پہلے بتلایا اس زمانے میں کوئی غلام کسی کا کوئی ہنر جانتا ہوتا تھا تو آقا اس کو کہہ دیتا تھا تم اپنے اس ہنر کے ذریعے سے کماؤ، اور کمائی میں سے اتنا روزانہ مجھے طے کر دیتا تھا، جو مقدار آقا کی طرف سے طے کی جاتی تھی اسی کو عربی زبان میں خراج کہتے ہیں، اردو میں اس کو محصول کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ غلام تھے، وہ صحابی ابو طیبہ، اور یہ اس طرح ان کے خاندان، ان کے آقاؤں نے ان کو جو ہے اسی محصول کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ ہنر کے ذریعے سے کمانے کی اجازت دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم خراج ہوگا، کہ بھئی آپ کے آقاؤں نے تم پر محصول کتنا ڈال رکھا ہے یومیہ روزمرہ کا۔ فقال ثلاثۃ اسبع، انہوں نے جواب میں عرض کیا تین سا، ایک سا 3.5 کلو کا لگ بھگ ہوتا ہے، تو گویا یہ یوں سمجھیے کہ 11 کلو روزانہ کا غلہ ان کو خراج کے طور پر، محصول کے طور پر دینا پڑتا تھا۔ فوزان حسان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان کے آقاؤں نے 3 سا ان کے اوپر خراج اور محصول مقرر کیا تھا، ان لوگوں سے گفتگو کر کے، بات چیت کر کے، اور ان کو ان سے سفارش کر کے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کرو، کم کروا کر بجائے 3 سا کے 2 سا، اسی کو کہتے ہیں فوزان حسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محصول میں سے 1 سا کم کرایا تاکہ وہ بھی کچھ کما سکے، جیسے میں نے اگلی مرتبہ کہا تھا نا کہ لوگ رکشہ دیتے ہیں کہ میرا رکشہ چلا بھاڑے سے، اب وہ رکشہ چلانے والے کیوں کہے کہ روزانہ مجھے 200 روپیے دینا، تو کوئی سمجھدار آدمی ہوگا تو سفارش کرے گا، تجھے 200 دے گا تو بےچارا خود کیا کھائے گا، ہے نا، ایسا کم کرایا۔ وآتا ہوا اجرہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سینگی انہوں نے سینگی لگائی تھی اس کی اجرت بھی اپنی طرف سے ادا فرمائی۔ حدثنا عبد القدوس ابن محمد ابن محمد العطار البصري قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حمام وجرير بن حازم قال اخبرنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحتجم فی الاخدائین والکاہل۔ یہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گردن کی دونوں طرف کی رگوں میں اور موڈے پر سینگی پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ وکان یحتجم لسبع عشرۃ وتسع عشرۃ وحدا وعشرین، اور چاند کے مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگی اور پچھنا لگواتے تھے۔ اب یہ دیکھو یہاں جو تاریخوں کا تذکرہ ہے تو سنن کی روایتوں میں تاریخوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخوں والی روایتوں کو ان کی شرط کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اختیار نہیں کیا ہے، لیکن ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں موجود ہے جس میں عام طور پر مہینے کے درمیانی تاریخیں، یہ جو 1721 جو ہیں وہ بیچ کی تاریخیں. چنانچہ اطبا نے بھی لکھا ہے, ابن سینا جو بہت بڑا طبیب گزرا ہے, تو اس نے لکھا ہے کہ چاند کے مہینے کی شروع اور آخری تاریخوں میں سینگی اور پسینے لگوانا اچھا نہیں, درمیانی تاریخوں میں لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی درمیانی تاریخوں ہی میں لگواتے تھے. حدثنا اسحاق بن منصوری قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے حالت احرام میں مقام ملل میں. ملل یہ جگہ کا نام ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان. آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ اور حالت احرام میں تھے اور ضرورت پیش آئی سینگی اور پچھنے لگوانے کی, تو وہ مقام ملل میں آپ نے لگوائے علی ظہر القدم, پاؤں کی پشت کے اوپر. یہ آپ نے بھیجا تھا کہ میں نے بتلایا مختلف جگہوں پر حسب ضرورت, جیسا جہاں جہاں مفید ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگی اور پسینے لگواتے تھے. اب یہاں جو ہے حالت احرام میں سینگی لگوانا ایک مسئلہ ہے حضرات ائمہ کے یہاں کہ کوئی آدمی احرام کی حالت میں سینگی لگوا سکتا ہے, تو حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت ہے. اتنا ہے کہ وہاں سے بال نہ اکھاڑے جائیں, اس لیے کہ حالت احرام میں بال نکالنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے سینگی لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں, سینگی لگائی جا سکتی ہے, جیسے حالت احرام میں انجیکشن دے سکتے ہیں اسی طریقے سے حالت احرام میں سینگی اور پسینے لگوانا جائز ہے. اسی روایت سے وہ اس کی اجازت قرار دی گئی ہے. قاری صدیق صاحب جو ترکیسر میں پڑھاتے ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اہل و عیال اور اے اللہ تمام متعلقین کی مغفرت فرما, تمام چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ، جن بچوں نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین کیا فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. اے اللہ قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے، ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. ہمارے اور اللہ قبر کے عذاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما. اے اللہ قاری صدیق صاحب کی والدہ کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. اے اللہ پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ عام وبا بیماری کی جو پھیلی ہوئی ہے اپنے فضل سے اے اللہ اس کو اٹھا لے، اور تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو اے اللہ ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت محمدیہ پورے عالم میں جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا